يعني محترم شوية فاتحة فاتحة بتاع كي آخری آیات کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی جس میں ارشاد رب العزت ہے اور ہم انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے صحیح طریقۂ زندگی کے حصول کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ انسان ایک ناقص وجود ہے، اسے اس دنیا میں اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ تربیت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنی شریعتوں، اپنی کتابوں اور اپنے اوصیاء کے ذریعے سے طے فرمائی ہے کہ انسانوں کی تربیت ان افراد، ان شخصیات، ان کتابوں اور ان شریعتوں کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اور حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہوئی تو جب آسمان کی طرف سر اٹھایا، عرش کی طرف، تو رسول اللہ کے نور کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، یہ کون ہے جسے مجھ سے پہلے خلق کیا ہے؟ فرمایا یہ درحالی کہ تمہاری نسل سے ہوگا، لیکن یہ جان لو آدم کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ میں 313 شریعتیں یا 330 شریعتیں جو نقل کیا گیا ہے وہ اس زمین بھیجوں گا، ان میں سب سے اکمل اور اشرف جو شریعت ہوگی وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ لہذا ہم انسانوں کو اپنی ہدایت اور نجات کے لیے مسلسل اللہ سے لو لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت سادی سی مثال، جب شب ہوتی ہے تو آپ اپنے گھر کو منور کرتے ہیں چراغ سے، چراغ جلانے کے لیے کسی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، یا فی زمانہ آپ کو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، برقی رو کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک ایندھن چراغ میں، جب تک تیل چراغ میں موجود رہے گا آپ اندھیرے کا مقابلہ کرتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی ایندھن کی مقدار کم ہوگی اندھیرا اپنا در حقیقت بساط پھیلاتا رہے گا اور نور کی نورانیت کم ہوتی رہے گی، اور جیسے ہی یہ ایندھن ختم ہوگا آپ کی دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ خدا نے کہا اے انسان، تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں، لہذا تیری دنیا کو منور کرنے کے لیے ایک ایندھن کی ضرورت ہے، اور اس ایندھن کا نام ذکر الہی ہے۔ اس ذکر الہی سے اپنی دنیا کو منور کرنا ہے۔ اور یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے اہدنا الصراط المستقیم، مسلسل ہمیں اس پاور سے، اس سے پاور لینے کی ضرورت ہے، مسلسل انرجی لینے کی ضرورت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ وہ پاور ہے کہ جہاں سے پوری کائنات در حقیقت حیات لیتی ہے۔ سچ میں حیات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، سرپرست ہے، ان کا نظام چلانے والا ہے۔ کیسا نظام چلانے والا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ کیا کام کرتا ہے؟ جو اس کی ولایت کے تحت آ جاتا ہے اسے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے مقابلے میں اپنا قد بلند کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں اپنے عزم اور عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کی مثال در حقیقت کافروں کی سی ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر اختیار کرنے والے ہیں، نظام الہی کا انکار کرنے والے ہیں، ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جن کے اولیاء، جن کے سبب طاغوت ہیں۔ طاغوت کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، یہ نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا اگر ہدایت و نور چاہیے تو اللہ کے پاس جانا ہوگا، اور اگر گمراہی چاہیے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جانا ہوگا۔ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ واضح کر دیا اور کہا ہے کہ اے انسان، مسلسل تمہیں دعا کی ضرورت ہے، پکارنے کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان جب اندھیرے میں ہوتا ہے، چراغ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی گھبراتا ہے، انسان کہتا ہے، آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے۔ دعا پکارنا ہے اللہ کو، اور یہ پکارنا اس صراط مستقیم، اس سیدھے راستے کو پکارنا ہے، کہ جو نہ رائٹ والا ہے نہ لیفٹ والا ہے، نہ دایاں ہے نہ بایاں ہے، جس کو امام کا ایمین و شمال ہیا مضلتن، دائیں اور بائیں بازو کے جتنے راستے ہیں سب گمراہ کنندہ ہیں. وہ طریق الوسطی ہی الجادہ، اور جو تمہیں راہ نجات تک پہنچا دے گا یہ وہی راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا. اور پھر اگر صراط مستقیم کی، اب ہماری یہاں تو ہم نہیں کہتے کہ کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم تو کہتے ہیں کتاب بھی ضروری ہے اور اہل بیت بھی ضروری ہیں. جتنی ضرورت اہل بیت کی ہے اتنی ہی ضرورت کس کی ہے؟ قرآن کی ہے. ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، کسی موقع پہ شاید آپ کے سماج سے گزرا ہو، حقیق کا جملہ. ڈاکٹر علی شریعتی کہتا ہے خدا مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی دے. تو ہماری زبان میں اسے تحصیل حاصل کہا جاتا ہے، جو چیز پہلے سے موجود ہے آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کے پاس موجود ہے، مسلمانوں کو قرآن موجود ہے، شیعوں کو علی دے موجود ہے. تو میں نے حقیر نے ڈاکٹر علی شریعتی تخیلات گفتگو کی، اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شیعوں کو قرآن اور مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی دے، کیا وجہ ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے. تو ڈاکٹر علی شریعتی عالم ارواح سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کہ محترم آپ میری بات نہیں سمجھے، در حقیقت میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فہم قرآن اور شیعوں کو فہم علی عطا کر. تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ مسلمانوں کو فہم قرآن، اس لیے کہ جب مسلمان قرآن پڑھے تو علی مجسم نظر آئے، اور شیعہ جب علی کو دیکھے تو مجسم قرآن نظر آئے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تو ہمیں اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. لہذا صراط مستقیم، خداوند صراط مستقیم راستے کی ہدایت کا. اب امام سے پوچھا مولا بتائیے یہ صراط کیا ہے، یہ صراط کیا ہے، یہ راستہ کیا ہے؟ امام نے کہا ہما صراطان، توجہ رکھے گا، یہ دو راستے ہیں. توجہ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میزان الحکمہ میں یہ روایت موجود ہے، آیت اللہ اور شہری نے اس کو وہاں پہ کمپائل کیا ہے. ہما صراطان الصراط فی الدنیا، ایک راستہ دنیا کا ہے، ایک راستہ آخرت کا ہے. بہت توجہ کی ضرورت ہے. آج میں چاہتا ہوں امام علی کی نگاہ سے اعتدال اور میانہ روی پہ کچھ گفتگو کروں، لیکن یہ مقدمہ بنا رہا ہوں کہ کیوں ہمیں اہل بیت کی ضرورت ہے اور کیوں ہمیں میانہ روی اور اعتدال کی ضرورت ہے. یہ جو ہم اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں بہت ساری پرابلمز دیکھ رہے ہیں، الجھن کا شکار ہیں، ڈپریس ہے، اسٹریس ہے، تذبذب ہے، پریشانی ہے، برکت نہیں ہے، یہ سب کیوں ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی ان کی، کہ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہیں، برکت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، نہ جانے اور بہت ساری ایسی پرابلمس ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں جو ہمارے دامن کو گھیرے ہوئے ہیں اور ہم ان میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ہم مولا علی کے پاس یا آئمہ طاہرین کے پاس ان کا حل تلاش کرنے کے لیے نہیں جاتے. یہی ہماری بدبختی ہے کہ ہم اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہم در حقیقت ان سے راہ زندگی کا وہ طریقہ طلب نہیں کرتے کہ جو وہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اب چھٹے امام سے پوچھا گیا جو بارث سے کتاب خدا ہے، فرمایا کہ مس صراط المستقیم، صراط المستقیم کیا ہے؟ یہ صراط کا ایمان کا ہما صراطان، وہ دو راستے ہیں، ایک دنیا کا راستہ ہے، ایک آخرت کا راستہ ہے. جو دنیا میں جسے صراط کہا جاتا ہے یہ وہ امام ہے کہ جس کی اطاعت تم پر فرض کر دی گئی ہے. امام کی اطاعت، دنیا میں صراط تلاش کرنا ہے تو وہ امام جس کی اطاعت تم پر فرض کر دی گئی ہے، اطاعت، پیروی، اتباع فرض کر دیا گیا. امام نے کہا اور اگر تم یہاں امام کی اتباع و پیروی میں کامیاب ہو جاؤ گے تو آخرت میں جو صراط ہے جسے پل کہا جاتا ہے وہاں سے گزرنے کا جواز تمہیں مل جائے گا. دنیا میں جو اس صراط سے یعنی امام کی اطاعت سے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ آخرت میں اتنا ہی زیادہ پولیس فرا سے گزرنے کا حقدار ہو جائے گا. بلکہ درود بھیجے محمد والے. تو ہمیں امام کی پیروی کرنی ہے، امام کو پوجنا نہیں ہے، امام کو دیو مالائی سچ نہیں بنانا ہے، امام کو مذہب موفق الفطرت وجود نہیں بنانا ہے. در حالی کہ ہم جانتے ہیں اہل بیت نے کہا کہ تم ہماری حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کے باوجود انہوں نے کہا ہم پیکر انسانی میں تمہارے لیے مشعل راہ ہیں، رہنما ہیں، پیکر انسانی میں ان کی حقیقت نورانیت ہے، لیکن پیغمبر انسانی میں بھیجا گیا ہے تاکہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ بن سکیں، نمونہ عمل بن سکیں، آئیڈیل بن سکیں، ماڈل بن سکیں، تاکہ ہم ان کی پیروی کریں. وہ اگر وہ کسی اور طرح سے اس دنیا میں بھیجے جاتے تو ہم کہتے ہیں مولا آپ کہاں اور ہم کہاں. تو خدا حجت پوری کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو علی کو تمہارے ہی درمیان بھیجا ہے، پیکر انسانی میں بھیجا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے قابل تقلید بن سکے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد کا. اب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اہل بیت کے پاس جانا ہوگا. یہ مجالس ادا اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم اہل بیت سے قربت بڑھائیں. میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. خدا سے قریب ہونے کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ کوئی خدا کوئی جسم کے دو گز، چار گز، دو میل، چار میل روزانہ میں خدا سے قریب ہو رہا ہوں، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. اب امام نے فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو خدا سے قریب ہو رہے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے، تو جتنے جتنا تم برائیوں سے دور ہو رہے ہو اور خدا کی صفات کو اپنا رہے ہو اتنی ہی تمہاری نماز قبول ہو رہی ہو. توجہ رکھیے گا بھائی، نماز پڑھ رہے ہیں کیسے پتہ چلے؟ روزہ رکھ رہے ہیں کیسے پتہ چلے قبول ہوا؟ حج کیا، زکوٰۃ دی، خمس دیا، تولا کیا، تورا کیا، اور بہت سارے کام کرتے ہیں فروع دین میں ہم، کیسے پتہ چلے کہ قبول ہو رہا ہے؟ امام نے ایک کرائٹیریا دیا نماز کے ذریعے سے، کہ نماز کے ذریعے سے اگر برائیوں سے دور ہو رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ صحیح راستے پر ہو، لیکن اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائیاں کر رہے ہو، خطاؤں میں گرفتار ہو، لغزشوں سے پیر پھسل رہا ہے، تو سمجھ جاؤ جو دوا کھا رہے ہو، جو اللہ نے برائیوں سے بچانے کے لیے دی تھی، وہ ایکسپائر ہو چکی ہے، اب وہ کارآمد نہیں ہے. لہذا اس کے لیے صحیح دوا خانے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا تاکہ ایکسپائر دوا نہ لیں جس کی تاریخ انقضا گزر چکی ہو. تو وہ کہاں سے ملے گی؟ یا قرآن سے ملے گی یا محمد والے محمد کے در سے ملے گی. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد کا. کیوں؟ ان کے دواخانے میں ایکسپائر دوا ملتی ہی نہیں ہے. توجہ رکھے گا، اس لیے کہ ایکسپائر تو ان کی دوا ہوتی ہے جن کا علم محدود ہو، جن کے پاس عصمت نہ ہو، جن کو خدا کی طرف سے منسوب نہ کیا گیا ہو. ان کے علم کی گواہی تو خدا دے رہا ہے، ان کی عصمت کی گواہی تو خدا دے رہا ہے، ان کی ولایت کو اللہ قرآن میں نافذ کر رہا ہے. تو جو اللہ سے مربوط ہو جاتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کے لیے راہ نجات بن جاتا ہے. لہذا اب امام نے کہا کہ جتنا تم برائیوں سے دور ہو رہے نماز قبول ہو رہی ہے، تو آپ کے خیال میں اگر یہ کرائیٹیریا کسی عبادت کے قبول ہونے کا امام نے بیان کیا ہے، توجہ رکھیے گا، تو کیا عزاداری امام حسن علیہ السلام جو اجر رسالت ہے، عقیدہ ہے ہمارا اجر رسالت، آپ یہاں بیٹھے مجلس میں اجر رسالت کی ادائیگی کر رہے ہیں، رسالت کے اجر کو ادا کرنے کے لیے مجلس ادا میں بیٹھے، توجہ رکھیے گا، تو اس عبادت کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ کوئی تو شرط ہوگی، یا صرف ہم دیکھا ماتم کیے جاؤ، روئے جاؤ، بس پیسہ خرچ کیے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، واضح، جب نماز جیسی عبادت کے لیے، روزے جیسی عبادت کے لیے، دوسری عبادت کے لیے کرائٹیریا معیار ہے کہ کیسے پتہ چلے قبول ہو رہی، تو عزاداری جیسی عبادت کے لیے جس کی تاکید آئمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمائی ہے، اس کے لیے بھی کرائٹیریا ہے. تو اس کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنا جتنا ہم امام کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہم ہماری عزاداری امام کی بارگاہ میں قبول ہوتی چلی جائے گی. بہت سادی سی مثال میں دوں، اب آج کل تو یو پی ایس کا زمانہ ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں لیکن تمہیدی گفتگو چاہتا ہوں. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. تو ایک تھوڑی سی جاندار سلوات ہو جائے تو مجھے بھی ایک ماشاء اللہ. عرض کر رہا تھا کہ ہمیں در حقیقت جانا ہے اور اہل بیت کے راستے پر ہمیں چلنا ہے، تو ہماری عزاداری جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے جتنا جتنا ہم امام سے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری زندگی نورانی ہو. بھائی اگر امام علی نورانی ہیں اور میں نورانی نہ بنوں تو پھر ایسی امام کی اتباع کا وجود کا کیا فائدہ میرے لیے؟ اگر امام با علم ہے، علم رکھنے والا ہے، علم الکتاب رکھنے والا ہے، اور میں اس کی تأثیر پیروی میں صاحب علم نہ بنوں اپنی ظرفیت کے مطابق، تو میرے لیے ایسے امام کا کیا فائدہ؟ اگر امام نورانی ہے اور میں اپنی زندگی کو اس کے نور سے نورانی نہ بنا سکوں، اگر وہ امام معصوم ہے اور میں اس کی دریائے عصمت سے کسب فیض نہ کر سکوں اور میں اپنی زندگی کو عصمت کے قریب ترین درجوں تک نہ لا سکوں، گناہوں سے پرہیز نہ کر سکوں، تو پھر میرے لیے ایسے امام کا کیا فائدہ؟ معذرت کے ساتھ، یعنی کوئی خداوند عالم نے کوئی ایسی نمائشی چیز بنائی ہے امامت و ولایت کہ صرف آپ دیکھیں، چومیں، قبول کریں، اس کے بعد بس دور ہو جائیں؟ یا یہ کوئی لٹکانے کی کوئی چیز ہے یا پہننے کی کوئی چیز ہے ولایت و امامت؟ ہرگز نہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ ہمیں قریب ہونا ہے، اہل بیت سے نزدیک ہونا ہے. اور آج جو موضوع میں چاہتا ہوں وہ ایسا موضوع جو ہماری سوشل زندگی کا موضوع ہے، میانہ روی اور اعتدال، جس کی وجہ سے، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم سب ڈسٹرب ہیں. ہماری زندگی ڈسٹرب ہے، ہماری نیند ڈسٹرب ہے، ہماری بیداری ڈسٹرب ہے، ہم پورے پورے ڈسٹرب ہیں. اب نہ مانے الگ بات ہے، لیکن انسان اس دور میں اچھا خاصا نفسیاتی بن چکا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کلید نہیں ہے، وہ کی پوائنٹ نہیں ہے کہ جس کو پکڑ کر ہم، جس کو حاصل کر کے ہم در حقیقت اہل بیت کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو متوازن بنا سکے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. کیوں میانہ روی ضروری ہے؟ اعتدال کیوں ضروری ہے؟ اعتدال میانہ روی کو کہا جاتا ہے. میانہ روی یعنی نہ بہت ایکسٹریم میں جانا اور نہ بہت زیادہ پیچھے رہ جانا، نہ افراط اور نہ تفریط، نہ حد سے گزر جانا ہے اور نہ بہت حد سے پیچھے رہ جانا ہے. اسی لیے آپ اخلاقیات میں دیکھیں گے اہل بیت نے ہمیشہ بالکل بیلنس زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، نہ بزدلی کی تائید کی ہے نہ تحور کی تائید کی ہے. ایک صفت ہے شجاعت، یہ بالکل 50 پر ہے، بالکل ایکوریٹ اگر اس کو دیکھا جائے، صحیح معنی سمجھنا ہو شجاعت کا تو اس کو 50 پر رکھ کے دیکھیں. اگر اس سے نیچے ہو جائے یہ بزدلی کہلائے گی، جبن کہلائے گا. اگر حد سے بڑھ جائے تحور کہلائے گا. توجہ رکھیے گا، نہ تحور پسند ہے نہ بزدلی پسند ہے، شجاعت پسند ہے. شجاعت یعنی اس بہادری کو اپنے مقام پہ رکھ کر جو اس کے تقاضے ہیں اسے پورے کرنا. اسی طرح میانہ روی ہے. میانہ روی کو زندگی کے لیے تمام معاملات میں رکھا گیا. انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو عرض کروں گی کہ اہل بیت نے کہاں کہاں، کن کن معاملات میں میانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم دیا. بلکہ یوں کہوں کہ اگر میانہ روی اور اعتدال اور متوازن اور بیلنس لائف گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں آ جائے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، امام کے الفاظ ہیں جو خلاصہ آپ کے سامنے بیان فرمائے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ میانہ روی اور اعتدال، بیلنس لائف جو ہے، یہ خدا کو پسند ہے، محبوب خدا ہے. کھلو و شربو ولا تسرفو ان اللہ یحب المسرفین. کھاؤ پیو، زندگی گزارو، لیکن اسراف نہیں کرو، نہ حد سے نیچے نہ حد سے آگے. توجہ رکھے گا، بیلنس بالکل. کیوں؟ خدا کو اسراف کرنے والے. اسراف کس کی ضد ہے؟ میانہ روی کی ضد ہے. یعنی جتنا آپ کو دینا ہے اور خرچ کرنا چاہیے تھا آپ اس سے زیادہ لائن کراس کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اسراف ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ میانہ روی، اعتدال، بیلنس لائف اختیار کرنا خدا کی پسندیدہ ترین صفت ہے. پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے میانہ روی کو. امام فرماتے المؤمن سیرتہ الاعتدال یا الاقتصاد. مؤمن کی سیرت یہ ہوتی ہے، مؤمن کا لائف اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ بیلنس زندگی بسر کرتا ہے. توجہ رکھے گا، متوازن زندگی بسر کرتا ہے. بات آئے گی تو میں اس کے مصادیق اور مثالیں عرض کروں گا کہ کہاں کہاں ہمیں متوازن زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا امام کا المؤمن سیرتہ الاقتصاد. مومن کیا ہے؟ کہ جس کی زندگی بیلنس ہوتی ہے. اور اسی کو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر دیا، کہا کہ بیٹا اپنے چلنے میں، وقت صرف فی مشیئے کا، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں
اقتصاد یا در حقیقت میانہ روی سے مراد چلنے سے مراد کیا ہے؟ انسان کی چال ڈھال، انسان کے کردار اور انسان کے افکار میں میانہ روی ہونی چاہیے. اور پھر مولا نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ جب صفات متقین بیان کر رہے تھے نہج البلاغہ میں، تو کسی نے کہا مولا صفات متقین بیان فرمائی، امام نے بیان کرنے شروع کیا، دریائے علم جب بہنے لگا، امام نے کہا ملبس ہم الاقتصاد. مومن کون سا ہوتا ہے؟ جس کا ملبس یعنی لباس وہ کیا ہوتا ہے؟ میانہ روی پر مشتمل ہوتا ہے. یا اقتصاد یا لباس سے مرض صرف ظاہری لباس نہیں ہے، وہ بھی میانہ روی پہ ہوتا ہے. نہ بہت ہی تھرڈ کلاس پہنے گا، نہ بہت زیادہ فیشنیبل پہنے گا، نارمل لباس، اچھا لباس جو باعث عزت آفرین ہو اس کے لیے وہ پہنے گا مومن. اس لیے ہمیں منع کیا گیا کہ آپ پھٹا لباس نہیں پہنے. حتیٰ کہ امام حسین کے بارے میں ملتا ہے، امام حسین نے دو کرتے پہنے تھے، ایک معمولی کرتا جس کو آپ نے پارا کیا تھا، اور ایک اور کرتا پہنا تھا. تو جناب زینب نے پوچھا تھا بھیا یہ کیوں پہن رہے ہیں، تو کہا کہ جو لوٹنے آئے وہ نا امید نہ جائے. یہ ہے کرم امام حسین علیہ السلام. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ کرم کا اتنے بڑے دریا ہیں، یہ کرم کے یہ سخی اتنے، فیاض اتنے ہیں کہ ایک عارف کے بقول مصائب میں روتے روتے کہنے لگے کہ مولا حسین آپ کی ذریعے کے سامنے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حسین کیا ہے جو عالم حسین کی طرف متوجہ ہے؟ ابھی عربین کا آپ دیکھیے گا، ان کا امام حسین کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید و شم کی بھی آپ سے خواہش کرے. بعید نہیں امام حسین معاف کرتے، توجہ رکھیے گا، یہ کرم کا ذریعہ ہے. تو میانہ روی جو ہے وہ ضروری ہے. تو امام علی کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی بیلنس لائف ہوتی ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. اچھا اب میں مختصر کروں، بہت ساری باتیں اقوال میں لکھ کے لایا تھا آئمہ کے ذریعے، سب تو میں حفظ نہیں کر سکتا تھا، لیکن مختصر کر رہا ہوں تاکہ جو باقی ماندہ وقت بچا ہے اس میں اپنے موضوع کو سمیٹ سکوں. کن چیزوں میں ہم میانہ روی اختیار کریں؟ پہلی چیز جس کو اہل بیت نے بتایا، خب ہمیں اہل بیت کے پاس جانا پڑے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ، فیتھ، اعتقاد، آپ کی آئیڈیالوجی، اس میں متوازن ہونے چاہیے. اچھا ہم نے تو سنا تھا ولایت میں مضبوط ہونا چاہیے، ایمان مضبوط، مضبوطی الگ چیز ہے، لیکن عقیدے میں، اعتقاد میں، آپ کی آئیڈیالوجی میں، نظریے میں آپ افراد و تفریق کے شکار نہ ہو. حضرت علی کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا نامی شخص نے سب سے پہلے غلو اختیار کیا اور اس نے آپ کو خدا کہا، تو امام علی نے کہا اس کو قتل کیا جائے گا. غلو کیا ہے؟ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، غلیان الماء، پانی کا ابلنا. پانی کب ابلتا ہے؟ نارمل ٹیمپریچر پہ پانی نہیں ابلے گا، ایک خاص ٹیمپریچر، درجہ حرارت جیسے پانی ابلتا ہے، جیسے ہی وہ درجہ حرارت اسے ملے گا پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، غلیان الماء. غلو یعنی وہ شخص کہ جس کا عقیدہ اپنی نارمل پوزیشن میں، نارمل حالت میں، طبیعی حالت میں نہ ہو، اس کو غلو کہا جاتا ہے. غلات اور غالی کے لیے کہا جاتا ہے جو آئمہ کو خدا کا، رب کا درجہ دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ خدا نے مثلا مفوضہ کا عقیدہ کہ خدا خود سائڈ میں ہو کے بیٹھ گئے 14 کے سپورٹ کر دی ہو، یہ بھی مفوضہ کا عقیدہ، یہ بھی باطل ہے، اور امام رضا نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور آئمہ نے بھی مذمت کی ہے. اب عبداللہ ابن سبا پہلا شخص تھا، اس کا عقیدہ بیلنس نہیں تھا، امام علی نے کہا کہ اس کو قتل کیا جائے گا. عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ آئے اور انہوں نے کہا نہیں مولا یہ توبہ کر لے گا، اس کو معاف کر دے. معاف کر دیا، اس نے توبہ کر لی. جنگ جمل سے واپسی میں مولا آ رہے ہیں، قبیلے زوت، زے اور توئی زوت کے 70 افراد مولا علی کے پاس آئے. ان کی عربی تھوڑی سی گاڑھی تھی، یعنی آپ کہہ کے آمیانہ قسم کی تھی، مولا علی نے انہیں سے، انہیں کے لہجے میں گفتگو کی. انہوں نے حضرت علی کو خدا کہنا شروع کیا کہ آپ خدا ہیں، آپ کے یہ صفات ہیں، آپ کے یہ کردار ہیں، آپ یہ مناقب ہیں. مولا نے کہا دیکھو تمہارا عقیدہ بالکل متوازن نہیں ہے، بیلنس عقیدہ نہیں ہے، اگر تم نے نہیں مانا تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری سزا موت ہے. توجہ رکھیے گا، موت ہے. مولا علی نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، جو چاہیں بعد میں واٹس اپ کر کے میں اس کی تصویر بھیج دوں گا کہاں سے نقل کر رہا ہوں. قابل زر 70 افراد نہیں مانے، مولا علی نے گڑھا کھدوایا، کئی گڑھے کھدوائے اور ان سب کو زندہ ڈال دیا اور اوپر سے آگ ڈال دی اور ان کو جلا دیا اپنی زندگی میں، کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہو، جو علی کو خدا کہے، جو علی کو رب کہے، جو علی کو جل جلالہ کہے، جو خدا کی صفات ہیں وہ علی سے مخصوص کر دے۔ جانے گرامی، مولا علی نے اپنی زندگی میں ان کو زندہ زندہ جلا دیا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے یہاں بھی فیشن کے طور پہ کچھ لوگ آ گئے ہیں، عقیدتاً شاید وہ غالی نہ ہوں یا نسیری نہ ہو، فیشن میں آ گئے ہیں۔ فیشن ہوتا ہے ہر چیز میں نیا پن لے کے آ رہے ہوتے ہیں، تو عقیدے میں بھی نیا پن لے کے آ رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو شاید بہت کم افراد ہوں گے کہ جو عقیدتاً نظریتاً قلباً مشرک ہوں یا غالی ہوں یا نسیری ہوں، بس ایسا فیشن میں معذرت کے ساتھ۔ تو اگر کوئی شخص ملے، آپ اسے سینے سے لگائیے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں سینے سے لگاتا ہوں ایسے افراد کو، یہ تو میرے شکار ہیں، آؤ بھائی تم دور کیوں جا رہے ہو، میں تو تمہیں گلے لگاؤں گا، اس لیے کہ میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارا عقیدہ متوازن نہیں ہے۔ یا اگر کوئی شخص نظر آتا ہے تو دھتکارنے کی ضرورت نہیں ہے، پیار اور محبت سے اپنے پاس بلائیں، یہی راہ اہل بیت ہے کہ پیار اور محبت سے بلاؤ گے تو اس کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی۔ لہذا یہ پہلی چیز، عمل میں متوازن ہونا چاہیے۔ اب مولا کائنات سے پوچھے کیسے، اب ہماری کیا افراط و تفریط، یا نماز پڑھنے جائیں گے تو نماز پڑھتے ہی چلے جائیں گے، مسجد سے ہی نہیں آ رہے، یا مسجد سے ایسے کٹیں گے کہ جی آٹھ نمازی اور 360 نمازی، عیدین کی پڑھ لی تو بہت ہے، جمعہ تو بہت دور کی بات ہے، آٹھ نمازی بھی نہیں 360 نمازی ہو جاتے ہیں، کوئی افراط و تفریط غلط ہے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت فرماتے ہیں، مل کے درود بھیجیں نا محمد و آل محمد کا۔ دیکھیں یہاں تو پانی بھی نہیں رکھا گیا، تو مجھے تو بار بار تھوڑی سی حاجت طلب ہو رہی ہے کہ منہ تر ہو جائے تاکہ میں کچھ مطالب پیش کر سکوں۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ وَقْصِدْ فِي مَعِيشَتِكَ وَعِبَادَتِكَ۔ امام علی فرماتے ہیں کہ اے حسن، اپنی معیشت میں جو زندگی کو چلا رہے ہو، تمہاری جو مینجمنٹ آف لائف ہے، تمہاری گھر میں کتنا پیسہ دیا جائے گا، کیسے چلایا جائے گا، گھر کیسا ہے، بازار کیسا ہے، کتنا پیسہ کس کو دینا ہے، اسکول کسی بچوں کو، پھر اس میں میانہ روی اختیار کرو۔ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگی ڈسٹرب ہوگی زندگی، آپ دیکھ لیں آپ کا جو بجٹ بنایا ہوا ہے آپ نے، آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں جی، کبھی بیگم کے کہنے میں آ گئے، کبھی جو ہے کسی اور کے فیشن کے زندگی کو دیکھ کر آپ اس کے بہکاوے میں آ گئے، آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ہمیشہ بیوی نہیں بہکاتی ہیں، شوہر بھی بیویوں کو بہکاتی ہیں۔ خدا بندہ عالم نے کہا ہے کہ چار قسم کی فیملیز کا تذکرہ ہے، میاں بیوی دونوں جہنمی ہیں، وہ کون سے، ابو لہب اس کی بیوی، شوہر جنتی ہے بیوی جہنمی ہے۔ خدا نے کہا چاروں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ تم کس کے ماننے والے ہو۔ میاں بیوی جہنمی، ابو لہب اس کی بیوی، شوہر جنتی، بیوی جہنمی، ماشاءاللہ۔ حضرت نوح، حضرت لوط جنتی، بیوی جہنمی، بیوی جنتی، شوہر جہنمی، یہ لیجیے تیسری مثال آ گئی، وہ کون ہے، حضرت آسیہ جی سلام اللہ علیہا، اور شوہر فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور چوتھی فیملی وہ ہے جو شوہر بھی جنتی ہے، بیوی بھی جنتی ہے، اور وہ میرے مولا علی اور فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ میاں عربی، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسن، اپنی انکم میں، اپنی معیشت میں، اپنی مینجمنٹ میں جو ہے میاں عربی بیلنس لائف ضروری ہے، اور اپنی عبادت میں، دوسری چیز عبادت ہے، اور اسی لیے فرمایا کمل لا رخصت فی وردن۔ اب مولا نے اصول دے دیا، کیا اصول دیا مولا نے، یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں میں مولا نے پوری کائنات سمو دی ہے۔ دیکھیں یہ ہے علم، یہ ہے علی، سمجھے کہ مولا کیا ہے۔ صرف نعرہ ولایت علی نور اللہ لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ نعرہ لگائیں بہت اچھا، نعرہ ولایت علی نور اللہ بہت اچھا، عقیق اونڈی پہنے، حیدر حیدر کہیں، سب کچھ علی حق کے نعرے لگائیں، یہ اظہار مودت مولا کائنات ہے، یہ اظہار عقیدت مولا کائنات ہے، علی کی ولایت سے وابستگی کا اظہار و اعلان ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ مولا فرما رہے لا رخصت فی وردن ولا شدت فی نافلتن، دیکھو کسی بھی واجب میں خدا نے چھٹی نہیں دی ہے کہ اپلیکیشن دے خدا آج نماز چھوڑ دے، کہا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ، اشارے نہیں پڑھ سکتا تو دل میں پڑھ، لیکن نماز سے رخصت نہیں ہے. مولا کہہ رہے لا رخصت فی فرض، کسی فرض و واجب میں رخصت نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے. ولا شدت فی نافلۃ، اور کسی مستحب میں خدا نے اجبار نہیں رکھا ہے کہ تجھے حتمن کرنا ہے، دل چاہے تو انجام دے، دل چاہے تو انجام نہ دے. مولا کائنات پوری زندگی سمیٹ دی کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے. میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد. تھوڑا سا اگر ایک ایک قدم آگے آ جائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. پیچھے والے کو مت دیکھیں، اطراف والے خود بخود آپ آگے آئیں گے تو جگہ بن جائے گی. آج آپ اپنے بھائی کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، کل انشاءاللہ یہی بھائی جنت میں آپ کے لیے جگہ بنائے گا. آپ نے آیت اللہ بہجت کا قول سنا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہوں مجلس میں نہیں کہو، کہو کہ کربلا جا رہا ہوں. میں آپ کو روایت سن رہا ہوں، شیخ جعفر شوستری نے یہ روایت لکھی، مجلس کی 14 تقریباً خصوصیات بیان کی روایات آئمہ میں. انہوں نے کہا مجلس کا وہی مقام ہے جو حرم امام حسین کا مقام ہے. اب حرم میں جاتے ہیں کیا ہے، جتنی جگہ ملتی ہے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پیچھے سے خود بخود آنے والے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جگہ بنائیں گے تو کل حسین کے سائے میں زندگی بسر کریں گے. مل کے درود بھیجے محمد آل محمد. اچھا میں نے بتایا نا یہ عمل کریں گے تو شروع ہوگا جناب افراد و تفرید، یہ کٹیں گے تو ایسے کٹیں گے. مولا علی فرمانے دیکھو ایک قول یاد رکھوں گے رشی میں، وہ عمل جو مختصر صحیح چھوٹا صحیح لیکن ایک بڑی مدت تک تم اسے انجام دو، اس کثیر عمل سے بہتر ہے جو تمہارے اندر ملال اور خستگی و تھکاوٹ لے آئے. اب وقت کی دامن گنجائش نہیں کہ میں اس کے نفسیاتی پہلو کو کھولوں، کہ قلیل عمل کہ جو مستدام ہو، پھیلا ہوا ہو، کنٹینیوشن ہو، پابندی ہو، ایکوریسی ہو اس میں، وہ عمل بہتر ہے اس کثیر عمل سے کہ جو کبھی کیا کبھی نہیں کیا، پھر 4 مہینے بعد ایک جی جوش اٹھا پھر شروع کیا. مولا کہتا نہیں، اس عمل میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، چھوٹا عمل. عالم کو دیکھا آپ نے، آپ صبح جا رہے ہیں مثال کے طور پر، مولا عباس کے عالم کی شبی دیکھی، السلام علیک یا ابو الفضل عباس، صرف اتنا کہتے ہیں آپ کافی ہے. امام حسین کو یاد کریں، امام بارگاہ بنا تو بڑی امام حسین یاد آ رہے ہیں، السلام علیکم یا مولا مولا ابو عبداللہ الحسین. یہ چھوٹا عمل کافی ہے بنسبت اس کے کہ میں لمبے لمبے سجدے کروں، لمبی لمبی مثلا نہ جانے کوئی ذکر کروں، کوئی تعویذ چلا نہیں کچھ نہیں. وہ قلیل عمل جو مسلسل کنٹینیوشن کے ساتھ ہو، مولا بار اس کثیر عمل سے بہتر ہے کہ جس میں کنٹینیوشن نہیں ہوتا. تیسری چیز کہ جس میں ہمیں بیلنس لائف اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وہ اخلاقیات ہیں. اخلاقیات، اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سورہ توبہ میں ارشاد ہوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کتنا ٹائم سچوں کے ساتھ ہوں؟ پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک. جی کہیں لکھا ہے قرآن میں ہو الوداع یا حسین کیوں کہہ رہے ہیں پھر آپ؟ کونوا مع الصادقین یعنی حسینی حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا الوداع یا حسین کا معنی نہیں ہے کونوا مع الصادقین. یا 18 رمضان سے 21 رمضان تک مولا علی کے ساتھ ہو جائیں، یا 3 جماعتی بیوی کی شہادت، یا 13 جماعت جو ان کی شہادت کی دوسرا اس میں ساتھ ہو جائیں، نہیں. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہی وجہ ہے کہ ہم افراد و تفرید کر رہے ہوتے ہیں. اخلاقیات میں بھی آپ دیکھیں کہ ہماری ٹوپی کا ایک موسم آتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ جی ماہ رمضان.
टोपी का मौसम होता है, टोपी आ जाती है, दाढ़ी बढ़ जाती है,
ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन ये इसमें कंटिन्यूशन होनी चाहिए। मुहर्रम आता है, मुअद्दब हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आशूर के बाद दिन गुजरने लगते हैं फिर अपनी पुरानी डगर पे चलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? हमें बैलेंस लाइफ चाहिए। इसका मतलब है कि हम बैलेंस नहीं हैं। ठीक है कि गम मनाइए, खुशी मनाइए, महफिल मिलाद में जाइए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी ज़िंदगी जो है उसमें बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाए, उसमें तवाज़ुन ख़त्म हो जाए। एक और चीज़ कि जिसमें हम सब मुबतला हैं और वो है हमारी फैमिली लाइफ। उसमें हम सब डंडी मार रहे हैं मसरत के साथ। कहीं ना कहीं जौजा बीवी, जौजा जो है वो शोहर के हकूक, शोहर बीवी के हकूक, वालदैन बच्चों के हकूक, बच्चे वालदैन के हकूक, या बच्चे और उनके बच्चे, यानी वालदैन उनके बच्चे मिलके अपने बड़ों के सास ससुर या दादा दादी और नाना नानी के हकूक, या नाना नानी दादा दादी मिलकर जो है वो अपनी औलाद या सास बहू और उनके बच्चों के हकूक पर डाका डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे फैमिली लाइफ जो है वो हमारी तबाह बर्बाद होती जा रही है। लिहाजा हमारे यहाँ क्या है कि जो तरबियत का अंदाज है वो क्या है, डांट डबट घूसा थप्पड़ तोहीन इहानत जी, बच्चों को दबा दो, आंखें दिखा दो, खौफजदा कर दो, ये हमारी तरबियत का अंदाज होता है, जबकि अहले बैत ने सख्ती से मना किया है। उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ, आप अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, बच्चा नहीं समझता, आप उस पर बरसना शुरू हो जाते हैं। उसकी मिसाल मैंने दी, एक आप दीवार में कील ठोक रहे हैं, कील आधी गई, आपने ठोकना शुरू किया, जा रही जा रही थोड़ी देर बाद कील ने अंदर जाना रोक दिया। क्या मतलब? कोई चीज़ है रुकावट जो कील को दीवार में आगे बढ़ने से रोक रही है। अब आपने हथौड़ा मारना शुरू किया, क्या होगा, कील टेढ़ी हो जाएगी, उसके वजूद का फलसफा ख़त्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात हम समझाने के नाम पर बच्चों के साथ यही कर रहे होते हैं। बच्चों को समझाना शुरू किया, बच्चे के बात समझ में नहीं आ रही, मैंने समझाने के हथौड़ों को मारता रहा यहाँ तक कि वो कील टेढ़ी हो गई, वो बच्चा नहीं समझ पाया। इफरात और तफरीत, अपनी बच्चों की लैंग्वेज को समझें। ये जो जनरेशन गैप जिसको अहले बैत ने बताया है कि जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए, आप जो हैं माँ बाप बने जिनके सीनों में बच्चों के लिए औलाद के लिए दिल धड़कते हैं, वो माँ बाप बने, एटीएम कार्ड नहीं बने। अक्सर मैं कहता हूँ, मेरा मशहूर जुमला है, मैं फैमिली लाइफ को जब बयान करता हूँ, हमारे वालदेन आजकल के एटीएम कार्ड हैं, मशीन में डालिए पैसा, बाबा ये चाहिए, माँ ये चाहिए, पैसा। लेकिन आज के वालदेन दिल रखने वाले सीने में जो धड़कता हो औलाद के लिए वो नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि हमें अहले बैत की इत्तासियों पैरवी की तरफ आना होगा। इमाम हसन दाखिल कद अकबला सलाम अलैकी या उम्मा, मादे ग्रामी आप पे सलाम हो, अलैक सलाम या कुर्रतैनी व समरत फुआदी। बच्चे ने सलाम किया, माँ भी कहते हैं ठीक है वालेकुम सलाम, नहीं, अस्सलाम अलैकी या उम्मा, मादे ग्रामी आप पे सलाम हो, वालेक सलाम या कुर्रतैनी व समरत फुआदी, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल के चैन हसन, तुझ पे सलाम। बैलेंस करें जिंदगी को। माँ बाप शोहर आए, रसूलुल्लाह के पास शख्स आया, या रसूलुल्लाह मैं जब आता हूँ तो बीवी इस्तकबाल करती हुई दरवाजे में, जब जाता हूँ तो खुदा हाफजी करके दरवाजे बंद करती है, जब परेशान होता हूँ तो कहती है अगर दुनिया के लिए परेशान हो रहे हो तो खुदा ने रिस्क का वादा किया है, और अगर आखरत के लिए परेशान हो रहे हो तो खुदा तुम्हारी परेशानी में इजाफा करे ताकि सही राह निजात से अपने आप को बचा सको। ऐसी किसी को मिल जाए तो शुक्र अदा करे। वो बैलेंस चाहिए फैमिली लाइफ में, शौहर बीवी के मामलात में बैलेंस नहीं है। अब आप देखिए हर कोई अपने मोबाइल में जुड़ा हुआ है, यानी घर में आता है तो उसके हाथ में मोबाइल होता है माजरत के साथ, यानी 80%। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ शायद 4 से 6 मिनट ड्यूरेशन है फैमिली के आपस में टॉकिंग करने का, 4 से 6 मिनट, बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक फैमिली आपस में, माँ बाप बच्चे शोहर बीवी आपस में 4 से 6 मिनट बैठकर सुकून से बात करते हैं किसी मौजू पर, इससे ज्यादा बात नहीं होती। मौला अली कह रहे बैलेंस लाइफ इख्तियार करो। 4 से 6 मिनट क्या होते हैं, तवज्जो कीजिएगा। और फिर ہمارا جو انداز تربیت ہے وہی میں نے بتایا کہ دھونس دھمکی گھونسا تھپڑ آنکھیں جی انسلٹ توہین اہانت یہ ہوتا ہے. جبکہ حدیث میں ہے درود بھیجیے محمد والے محمد پر, وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں جو لکھ کے لایا ہوں, شر الآباء من دعاه البر الى الافراط, جو بچوں سے محبت میں افراط کرتا ہے اس کے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں, ان والدین کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. بچوں سے پیار محبت کریں لیکن بیلنس ہونا چاہیے, سختی کریں بیلنس ہونا چاہیے. کہ ہمارے دوست ہیں ان کی زوجہ نے اپنے بچوں پر انٹرنیٹ موبائل ہر چیز بند, باہر نہیں جا سکتے, فلیٹ میں رہتے ہو, یہ سختی وہ سختی. میں نے کہا انشاءاللہ آپ کے بچے بہت جلد آپ کے خلاف اعلان بغاوت کریں گے. تو میں نے بولا انشاءاللہ کیوں کہہ رہے ہیں, میں نے کہا آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کی بغاوت میں. لمٹس بتائیں بچوں کو, اخلاقی تربیت کریں بچوں کی, ان کو حدود کا تعین کرنا سکھائیں, ان کو نئی زندگی کے لیے آمادہ کریں. بہت سے نوجوان, بہت سے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے ہیں. نہیں باہر نہیں جائے گا بیٹا, تو کیوں نہیں جائے گا, تعلیم کے لیے نہیں جائے گا یا کمانے نہیں جائے گا؟ مسئلہ نرض کر رہا ہوں, آپ نے کہ جملوں حقوق لے لیے اللہ تعالیٰ سے کی زندگی کے, توجہ کیجیے گا, بیلنس لائف ہونی چاہیے. امام فرمائے افراط محبت میں یہ بھی گمراہ کر دے گی. اور پھر فرمایا کہ دوسری طرف کا کہ اگر بے جا سختی کی, ڈانٹ ڈپٹ کیا, روک کے رکھا, ہر فل اسٹاپ بنے ہوئے آپ مسٹر بریک, بغور آیت اللہ شیخ مدری کے مسٹر بریک بنے ہوئے ہیں, امام کہتے ہیں کہ اس میں ہٹ درمی آ جاتی ہے. آج جو بچوں میں ہٹ درمی آ گئی ہے, ضد آ گئی ہے, اکڑ جاتے ہیں, زمین آسمان یہ کر دے تو کیا وجہ ہے؟ وہ ہماری تربیت کی وجہ سے ہے, ہمارا بیہیویئر بچوں کے ساتھ. تو ایک اور چیز کی جس میں میان عربی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری فیملی لائف ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں معاشی معاملات میں لین دین ہے, تمہارا میل ملاپ ہے, اس میں تمہیں میان عربی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. معاشی معاملات میں میان عربی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شخص مر گیا, نماز جنازہ کے لیے آ جائیے رسول اللہ, آج نماز پڑھا دی. کہا کہ اس کے کتنے بچے تھے؟ کہا کہ اتنے بچے تھے. کہا کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ ہاں تھوڑا بہت مال تھا, لیکن مرنے سے پہلے وہ بھی رائے خدا میں دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اگر پہلے بتا دیتے تو اس کی نماز نہیں پڑھتا. یہ بہت سے لوگ جی اپنے بچوں کو نہیں دیں گے, ظلم کرتے ہیں. روز قیامت بعض اولاد ماں باپ کے ہاتھوں آنکھ ہوتی ہے اور بعض والدین اولاد کے ہاتھوں آنکھ ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا, بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. یہ مسئلہ شادی کے مسئلے میں بھی ہے. یہ جو ہم نے زبردستی کے قیود و شروط بنائی ہوئی ہیں نا کہ یہاں نہیں ہوگی, وہاں نہیں ہوگی, نکاح نہیں ہوگا, فلاں نہیں ہوگا, یہ رسم نہیں ہوگی, وہ رسم نہیں ہوگی, ایرے میں نہیں ہوگی, غیرے میں نہیں ہوگی, فلاں میں نہیں ہوگی, ڈھمکانے میں نہیں ہوگی, یہ اگر آپ کی بچی کو اس کو کفو ہمسر نہ ملا اور روز قیامت وہ شاکی ہوگی, اپنے باپ کا گریبان پکڑ سکتی ہے. بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اگر شرعی اصولوں کے مطابق بیٹی کو نہ بہایا جائے, اس کو کفو اور ہمسر نہ دلایا جائے, وہ روز قیامت شاکی ہوگی. بیلنس لائف ہونی چاہیے. امام علی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیلنس لائف ہونی چاہیے. اور اس کے بعد کہا کہ نہ یہودیوں کی طرح دنیا پرستی اچھی لگتی ہے اسلام کو, نہ عیسائیوں کی طرح آخرت. عیسائی آخرت آخرت کرتے ہیں, یہودی دنیا پرستی. کہا کہ نہیں. علا بن حارث مولا علی کا صحابی ہے, مولا علی اس کی عیادت کے لیے گئے اور جب پہنچا تو بہت بڑا مکان. مولا نے کہا اتنے بڑے مکان کا کیا کرو گے, تمہیں آخرت میں ضرورت ہے اتنے بڑے مکان کی. اگر چاہتے ہو توجہ رکھیے گا, یہ بڑا مقام تمہیں فائدہ دے تو یہاں پہ مہمان نوازی کرو, لوگوں کے حقوق ادا کرو, لوگوں کو بلاؤ, ان کے مان دیو, مانے بھی حقوق ادا کرو, صلہ رحم کرو. مولا نے کہا اگر چاہتے ہو کہ یہ بڑا مال جو خدا نے تمہیں دیا ہے تو توجہ رکھیے گا, بس میں مختصر کر رہا ہوں اور بہت سارے اور بھی نکات تھے ان کا حذف کر رہا ہوں. تو بیلنس لائف ہے. اور پھر روایت میں کہا گیا جس کو بیلنس زندگی گزارنے کا فن آ جائے. اقتصاد جو ہمارے اردو میں اقتصاد کہا جاتا ہے, عربی میں اقتصاد کا مطلب ہے میانہ روی, بیلنس لائف, اعتدال جسے کہا جاتا ہے. اقتصاد کا وہ مطلب عربی میں نہیں جو اردو میں لیے, اقتصاد ہماری معیشت کو کہا جاتا ہے, لیکن عربی زبان میں اقتصاد کا ایک معنی میانہ روی اور اعتدال کا ہے. اور پھر اس کے فوائد ہیں کہ سعادت ملتی ہے, نجات ملتی ہے, دنیا میں کامیابی ملتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے. دعا قبول ہوتی ہے, آپ کسی کے دست سے نگر نہیں رہتے, کسی کے محتاج نہیں رہتے. اب میرے پاس روایات ہیں, میں روایت بیان نہیں کروں, صرف سب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. امام نے کہا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. جو میانہ روی اختیار کرتا ہے, جس کا لینے دینے کا حساب کتاب بیلنس ہوتا ہے, توجہ رکھے گا, وہ اپنے آپ کو سخت سخت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رکھتا ہے. توجہ رکھیے گا, رسول اللہ کے بارے میں نہ اپنا ہاتھ کھول دو کہ سب کچھ دے دو, اور نہ اپنا ہاتھ روکے رکھو. توجہ رکھیے گا, نہ سب کچھ دے دو کہ تمہارے بیوی بچے تمہارے محتاج ہو جائیں, نہیں, یہ کہیں کی نیکی نہیں ہے. اور نہ اس کو سینے سے لگا کے رکھو کہ الحکم التکاثر, کہ تمہیں کثرت نے مار ڈالا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا, اس کے مزاق بن جاؤ. بیلنس لائف ضروری ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. حارث نے, علی بن حارث نے کہا مولا میرا بھائی ہے عاصم, اسے دنیا سے کنارہ کا شیخ ہے, کہیں کہا گیا عاصم کو بلا کے لاؤ. عاصم بلا ہے, کیا حالت ہے؟ مولا نے کہا اے دشمن خدا, بیوی بچوں سے کنارہ کشی, جی پھٹے پرانے نارمل سے کپڑے, بہت ہی, یہ کیا تو نے حالت بنائی ہوئی ہے؟ کہا کہ مولا آپ بھی تو ہیں. کہا کہ میں امیر المؤمنین ہوں, میں ہادی اور رہنما ہوں, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ معاشرے کے پسترین طبقے کے مطابق زندگی بسر کروں, لیکن تمہیں اچھی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. قل من حرم زینت اللہ الذی اخرج العباد, کہہ دو کہ وہ زینت جو اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے نازل کی ہیں, اتاری ہیں, ان کو استعمال کرنا کس نے حرام قرار دیا ہے؟ کس نے حرام قرار؟ اب اچھی گاڑی لیں, اچھا گھر لیں, اچھے کپڑے پہنے, اسراف نہ ہو, تبذیر نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, شو نہ ہو, منت کرنا نہ ہو, سماجت کرنا نہ ہو, دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا نہ ہو, بیلنس لائف گزاریں, دوسروں کو بھی عطا کریں, خود بھی کھائیں, بچوں کو بھی کھلائیں, یہ ہے بیلنس لائف. تو مولا علی کے دروازے پہ ہوگا. مولا علی مسلسل کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک اور چیز جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی, ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت سارا مال دیتا ہے. اور اپنے اطراف میں آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی, بہت سارا مال اللہ تعالیٰ دیتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور دو دن میں چار دن میں جی لٹا دیتے ہیں. اس وقت اللہ میاں دے دے, اللہ میاں دے دے, جی ریکویسٹ ہو رہی, گڑ گڑا رہے, اللہ کہتے ہیں نہیں دوں گا. خدا کہتا ہے نہیں دوں گا, اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ خدا تو رحمان ہے, رحیم ہے, تیرے خزانے میں کمی آ جائے گی. خدا کہے خزانے میں کمی نہیں آئے گی, چونکہ اس نے غلط استعمال کیا ہے میری عطا کی ہوئی دولت کا, لہذا اگر یہ صحیح استعمال کرتا دیتا, لیکن چونکہ اس نے غلط استعمال کیا ہے, اسراف کیا ہے, بیلنس لائف بھی گزاری, جہاں جتنا دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا, لہذا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں دعا کمیل میں کیا, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا, خدا بندہ میرے وہ گناہ بخش دے جو دعاؤں کو قبولیت سے روک دیتے ہیں. آپ کسی پرندے کے پر میں, پیر میں ایک زنجیر باندھ دیں, اس کو تھوڑی سی ڈھیل دیں, پرندہ اڑے گا جہاں تک کہ وہ زنجیر اجازت دے گی, اس کے بعد کیا ہوگا, وہ معلق ہو جائے گا, وہ نہیں پرواز کر سکتا. ہم نے اپنی دعاؤں کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے, اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. مولا کہہ رہے ہیں وہ گناہ کہ جو دعا کو حبس کر دیتے ہیں, قید کر دیتے ہیں, زندان میں ڈال دیتے ہیں, وہ کون سا ہے؟ وہ یہی بیلنس لائف بنا رکھنا, اخلاق میں, کردار میں, عقیدے میں, عمل میں, سوشل بیہیویئر میں, معاملات میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, ہر چیز میں ہم ان بیلنس زندگی بسر کر رہے ہیں زندہ نکل رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر چاہتے ہو ہدایت ملے, نجات ملے, سعادت ملے, نور ملے, تو ہم اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہوگا. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. فوائد تھے, وہ فوائد ترک کر رہا ہوں کیونکہ اب وقت پورا ہو گیا, مجھے اس کے بعد بھی ایک اور جگہ ممبر پہ جانا ہے. فوائد ذکر کیے گئے ہیں کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ کلیہ دیا ہے کہ کامیاب زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ نے ہر زندگی کے ہر مسئلے پر آج سے آپ عہد کیجئے کہ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے یہاں سے شروع کروں, نماز سے شروع کروں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں. امام نے کہا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرتا ہے. اجی آپ چائے نکالیے, میں بس آ رہا ہوں. ادھر چائے نکلتی نہیں, یہاں آٹھ رقب ذبح ہو جاتی ہے. یہ افراد و تفریق ہے جی. بیوی کو کوئی چیز چاہیے, آپ مجلس میں آ گئے, وہ بیچاری باہر نہیں جا سکتی, اس کو ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کی نیڈ ہے, اس کی ضرورت بری. پانچ منٹ دس منٹ لیٹ آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں, افراد و تفریق نہ ہو. زوجہ شوہر کے حقوق پورے کر کے جائے, توجہ کیجیے. یہ اجتماعی میدان میں نکلنا, یہ مجالس میں جانا, یہ شوہر اور بیوی اور فیملی کے حقوق کو ضائع کرنے کا سبب نہ بنے. اس لیے ہم جو اپنی زندگی میں تذبذب دیکھ رہے ہیں, سراب دیکھ رہے ہیں, اسٹریس دیکھ رہے ہیں, ڈپریشن دیکھ رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب انہی چیزوں کا نتیجہ ہے. اور اگر چاہتے ہیں کہ بیلنس لائف اختیار کریں تو ہمیں ان کے دروازے پہ آنا ہوگا کہ جن کی زندگی بھی نورانی ہے, جو زندگی کو نورانی کرنے والے بھی ہیں. انہیں کی زندگی, انہیں کے راستے پر. اہدنا الصراط المستقیم. مولانا کا انا الصراط المستقیم, میں صراط المستقیم ہوں, میری اتباع کرو گے دنیا میں تو آخرت میں کامیاب. روح صراط المستقیم ولایت اور ولایت علی, روح دین ولایت مولا کائنات اور ولایت امیر تحریم, روح دین ولایت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. اور آخری مثال میں دوں اور یہیں سے مسائل کا آغاز کر دوں گا. اہل بیت کے فضائل میں بھی تربیت ہے اور اہل بیت کے مسائل میں بھی تربیت ہے. رسول چادر کے نیچے جمع کر رہے ہیں, تربیت ہے. رسول میدان مباہلہ میں لے جا رہے ہیں, تربیت ہے. رسول رات کی تاریکی میں کسی کو بستر پہ سلا رہے ہیں, تربیت ہے. رسول دن کے اجالے میں کسی کا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے بن تو مولا فہادنی مولا, وہ بھی تربیت ہے. تربیت رسول کی زندگی تربیت سے عبارت ہے. اہل بیت کے فضائل میں بھی تربیت, اہل بیت کے مسائل میں بھی. وقت آخر جب امام گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور آخری خدمت کے لیے جو جنہ نے جو پڑھنے سے انکار کیا تو جس جنہ نے اپنا سر نیچے کر دیا, مجھے معلوم ہے اے راہ روا تو تھکا ہوا ہے لیکن یہ آخری خدمت ہے. جو جنہ نے اشارہ کیا, دیکھا کہ بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لٹکی ہوئی ہے, فریاد نہ کر دی. بیلنس متوازن زندگی, قیامت کا وقت ہے نا, کہہ سکتے تھے بہن زینب میں الوداع کر چکا ہوں اپنے اہل حرم کو, تم بچے کو اٹھا لو. لیکن تربیت یہ ہے, یہ متواز. وقت آخر امام تربیت کو اصول بتاؤ. کیا ہوا سنا ہوا واقعہ آپ کو, بس یہی سے مسائل کا آواز کر رہا ہوں. زمین پر بیٹھ گیا میرا حسین. کیوں بیٹھ گئے؟ کھڑے ہو کے بیٹی کو گود میں اٹھا لے تھے جی, مسئلہ حل ہو جاتا, گود میں تو لینا تھا نا. نہیں, یہ بیٹھنا یہ بتا رہا ہے تربیت کا اصول کہ حسین نے اپنے قد کو اپنی بچی کے قد کے برابر کیا. متوازن ہو, تربیت متوازن. آنکھوں سے آنکھوں کا مقابلہ ہوا, کلام ہوا, گفتگو ہوئی, بچی جب نہ مانی تو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے کہا سکینہ بیٹا دیکھو ضد نہ کرنا, تم ہمارے سینے پہ سوتی تھی, علی اصغر ماں کے پاس گہوارے میں سوتے تھے, لیکن آج سے دستور تبدیل ہو گیا, تم ماں کے پاس سو گی, علی اصغر
ہمارے ساتھ سوئیں گے۔ میں کہوں مولا صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے، مولا کہیں گے ذاکر سکینہ چھوٹی ہے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حسین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حسین کہنا چاہتے ہیں سکینہ تو تماچھ کھاتی ہوئی زندہ نشان تیرا مقدر بنے گا، علی یادگار تین شعبے کا تیر کھا کر سرزمین کربلا پہ ہمارے ساتھ سوئے گا۔ بس عزادارو وقت آخر حسین کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ بس امام حسین تشریف لے گئے، جنگ کی ہے، تین دن کا بھوکا پیاسا حسین۔ بس ایک دفعہ حسین نے تلوار نیام سے نکالی ہے اور یہ کہہ کے جنگ شروع کی، ارے جس کے اکبر کو تم نے مار ڈالا اس کی جنگ دیکھو، ارے جس کے عباس کو تم نے چھین لیا اس کی جنگ دیکھو، ارے جس کے اور محمد کو قتل کیا، ایک ایک کر کے شہدا کا نام لیا۔ مگر ایک موقع پر آ کر حسین تھک گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا نقاہت سے۔ عزادارو ایک لعینے پتھر مارا حسین نے ابا کے دامن سے خون صاف کیا۔ ایک دفعہ کسی نے تیر مارا جو سینے میں پیوست ہوا۔ عزادارو حسین نے آگے سے کھینچنا چاہا، نہ نکلا، پشت سے کھینچ کر جدا کیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اسی اثنا میں ایک لعین نے حسین کے پہلو پہ ضرب کیا، کسی نے گرزہ ہی نہیں مارا، اب حسین سے سنبھلا نہیں جا رہا۔ ارے سوار دوش مصطفیٰ کی بلندی کہاں، ارے زلجنہ سے زمین تک کا فاصلہ کہاں۔ اب زلجنہ کتنا وفادار جانور تھا، حسین کو ایک نشیب میں لے کے چلا، اتنا سمجھدار ہے، جانتا ہے میرا امام اگر گرے گا بہت تکلیف ہوگی۔ عزادارو قتل گاہ میں لے گیا، بہت نیچے ہو گیا۔ ایک دفعہ امام تشریف فرما ہوئے، عزادارو اب چاروں طرف سے عربوں کا طریقہ یہ تھا، جب کوئی شکار کرتے تھے، جب گڑھے میں شکار پھنس جاتا تھا تو چاروں طرف سے پتھر مارا کرتے تھے۔ آئے شیر فاطمہ، ارے پتھر مارانی کی جا رہی تھی۔ اجرکم اللہ، جب حسین کی آخری سانسیں رہ گئیں تو کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو حسین زندہ ہیں یا اس دنیا سے گزر گئے؟ کہا کہ کہو حسین تمہارے خیام پر حملہ کر دیا۔ بس یہ سننا تھا امام ایک دفعہ کوہنیوں کے بل اٹھے، کہا کہ ارے خیام سے کیا کام، ابھی حسین زندہ ہے۔ اجرکم اللہ، بس عزادارو تھوڑی دیر نہ گزری تھی، حسین نے سینے پہ سنگینی محسوس کی، اب جو دیکھا شمر کے ناپاک قدم، کہا کہ ارے تو نے بہت عظیم جگہ قدم رکھا ہے، ارے یہ میرے نانا رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، بس عزادارو ایک دفعہ شکی نے منہ کے بل امام کو لٹایا۔ عزادارو ذبح کرنے کی کچھ شرائط ہوتی ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ پانی پلایا جائے، دوسری شرط یہ ہے قبلہ رخ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ چاروں رگوں کو ایک ساتھ کاٹا جائے کہ کم سے کم اذیت ہو سکے۔ مگر ہائے قربانی حسین، ہائے فاطمہ زہرا کشی، ارے جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ بس عزادارو، ارے کئی خنجر کی ضربوں سے، ارے ایک دفعہ حسین کی گردن کو جدا کیا، سرزمین کربلا کو زلزلہ آیا۔ وہ بہن جو دیکھ رہی تھی اسے حسین نظر نہ آیا، ایک دفعہ دوڑ کر خیام کی طرف آئی، بیٹا سید سجاد مجھے میرا ماجایا نظر نہیں آتا، حسین نظر نہیں آتا، یا آندھیاں کیسی ہیں؟ امام سجاد نے کہا پھوپھی اما ذرا پردہ ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹایا، سید سجاد نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مظلوم بابا لاچار بیٹے کا سلام لے لو۔ عزادارو ایک دفعہ زینب نے دل تھام لیا اور کہا سید سجاد میرا حسین نظر نہیں آتا۔
اللہ اکبر، ہاں انشاءاللہ اربعین کی زیارت تمہیں نصیب ہو، قتل گاہ جانا، عزادارو دیکھنا، 70 قدم کا فاصلہ ہے تلہ زینبیہ سے، خدا کسی بہن کو نہ دکھائے، ارے بہن دیکھ رہی تھی، بس عزادارو کہا کہ میرا بھائی نظر نہیں آتا، امام سجاد کا پھوپھی اماں اب بابا کی زیارت، زمین پہ نہیں نو کے نیزہ پر،
قبول فرما، ہمارے ناسوں کا ہماری بخشش، ہماری معرفت میں اضافے، اور اہل بیت سے مودت اور محبت میں افزونی کا باعث قرار دے، خداوندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مجالس سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور اپنی دین و دنیا کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔